بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 9 دسمبر 2008، مسجد دار السلام باغ جینہ لاہور میں نماز عید الاضحیٰ کے موقع پر امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے عربی خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے وقت دعا کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رب رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأكثرهم حياء عثمان، وأفضاهم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واقتل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. معزز حاضرین, آج پاکستان کا ہر باشعور شخص سخت پریشان ہے, اس لیے کہ پاکستان کی کشتی جس بھور میں آ کر پھنس گئی ہے اس سے اس کا نکلنا بغیر اللہ تعالیٰ کی کسی خصوصی رحمت کے ممکن نہیں ہے. ویسے تو پاکستان اول دن سے غیر مستحکم تھا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کو پیدائشی طور پر اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کی دشمنی جو ہے وہ ملی ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس کے خوف کی وجہ سے ہم امریکہ کی جھولی میں چلے گئے, اس کی پناہ گاہ پہ آ گئے, اور پھر گویا کہ ہم امریکہ کے اعلی کار بن گئے. اس نے ہمیں استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے. کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی میں ہم اس کا اب گویا کہ اعلی کار بنے. اس کے بعد سے مسلسل جو ہماری تاریخ ہے وہ کیا ہے, جب کبھی امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی اس کی عنایتیں بھی ہوئی, اس کی طرف سے قرضے بھی آئے, اس کی طرف سے امداد بھی آئی, گندم بھی آئی, ہتھیار بھی آئے, ہوائی جہاز بھی آئے, ہر طرح کی عنایتیں. لیکن جب وہ وقت نکل گیا اور ضرورت ختم ہو گئی, اب بے اعتنائی ہے, بے پرواہی ہے, اور بلکہ ہمارے مقابلے میں پھر بھارت کے ساتھ پینگیں بڑھانا. اس لیے کہ یہ اول روز سے اسے معلوم تھا کہ ظاہر بات ہے کہ بھارت پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا بڑا ملک ہے, لہذا اسے اپنے عالمی جو مقاصد ہیں جو اس کے پیش نظر تھے اس میں زیادہ ضرورت جو ہے وہ ہندوستان کی پیش آئے گی. بہرحال یہ صورت تو چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے, عدم استحکام ہمیشہ سے ہے. لیکن اس وقت جو صورت بنی ہے وہ تو واقعتا وہی ہے کہ جو حال ہی نے کہا تھا کہ اے خاصا اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اس پر جو وقت آ پڑا ہے اس پر پاکستان پر, جو سلطنت خدا داد پاکستان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خاص طور پر جو مملکت تھی اس پر جو وقت آ پڑا ہے. فارسی میں جو کہتے ہیں کہ تن ہما داغ داغ شد بمبا کجا کجا نہم, اب تو جسم پورا جو ہے داغ داغ ہو گیا ہے, کہاں کہاں پر پہاڑ رکھا جائے, کہاں کہاں پر ہم رکھا جائے. اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا حال وہی ہے بلا تشبیہ, اس لیے کہ حضور اور صحابہ کرام کے ساتھ کوئی بھی تشبیہ دینا کسی کو بھی وہ مناسب نہیں ہے. تو بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں, آج کے حالات غزوہ احزاب کے بہت ہی یوں سمجھیے کہ مشابہ ہیں. وہاں کیا ہوا تھا, اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم, ہر چار طرف سے آ کر دشمنوں نے مدینے کو گھیر لیا تھا. اوپر سے بھی آئے تھے نجد کی طرف سے کیونکہ ادھر اونچان ہے, اور نیچے سے آئے تھے حجاز کی طرف سے, بدر کی طرف سے کیونکہ وہ نیچان کی طرف معاملہ تھا. ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی آئے. وہ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر, جب یہ آنکھیں پتھرا گئی اور دل جو ہے وہ ہسکیوں میں آ گئے, اس قدر خوف کی کیفیت. آج بین ہی وہی معاملہ جو ہے وہ پاکستان کا ہے. صورتحال کیا ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کا اس وقت جو ایجنڈا ہے وہ اب گویا کہ پاکستان کو یا تو ختم کر دے کا ہے یا کم از کم اس کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں ان کو برباد کر دینے کا ہے. یہ تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے. میں آپ کو ابھی اس کے اخبار کی جو ایک خبر ہے وہ سناؤں گا, لیکن پہلے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہودی اور عیسائی زائنسٹ جو ہیں وہ تلے ہوئے ہیں. ان کا اصل مقصد تو ہے مشرق وسطی میں گریٹر اسرائیل بنانا اور مسجد اقصی کو گرانا اور قبۃ الصخرہ کو گرانا, جہاں سے حضور کو آپ کا جو آسمانی سفر تھا معراج کا شروع ہوا تھا, اس پتھر کے اوپر جو ہے وہ گنبد بنا ہوا ہے. عبد الملک ابن مروان اموی خلیفہ نے وہ بنایا تھا, ان کو گرا کر ایک گھر ٹیمپل بنانا ہے. لیکن انہیں معلوم ہے کہ جب بھی مسجد اقصی گرائی گئی پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں ان کے اندر ایک آگ لگ جائے گی, ایک طوفان کھڑا ہوگا اور وہ حکومتیں جو ہیں وہ اس کو نہیں برداشت کر سکیں گی, نہیں سنبھال سکیں گی, حکومتیں بہہ جائیں گی. انہیں پتا ہے کہ عالم اسلام کی حکومتیں تو ہماری جیب میں ہیں, لیکن عوام کا معاملہ وہ تو نہیں. عوام جب بکھر جائیں, عوام میں جب جذبہ پیدا ہو جائے اور جوش پیدا ہو جائے تو کوئی حکومت سنبھال نہیں سکتی. اس وقت خطرہ ہے انہیں کہ پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ مذہبی انتہا پسندوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے. لہذا پہلے اس کے دانت توڑنے ضروری ہیں, تب وہ کام شروع کریں گے. مڈل ایسٹ کے اندر اپنے ایجنڈے پر بھی میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے, آج میں دہرا نہیں رہا ہوں, وقت کا خیال کرنا ہے. لیکن وہ جو ایجنڈا جو ہے پانچ نکاتی ہے, اس کے آغاز سے پہلے یہ چھٹا نقطہ سمجھ لیجئے کہ پہلے پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں انہیں ختم کرنا ہے. دوسری طرف دیکھیے بھارت, بھارت وہ ملک ہے جس نے ایک دن کے لیے بھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا. اگرچہ یہ صحیح ہے کہ ہندو بنیا ہم پر براہ راست جو ہے حملے کی جرات نہیں کر سکا, یہ ضرور ہے کہ جو کوئی مشرقی پاکستان میں ہوا تھا اس میں ہم نے اپنی غلط پالیسیوں سے وہ صورتحال پیدا کر دی تھی. کہ اس وقت تو کہا گیا تھا ہندوستان میں سبرامینیم جو ہے ایک بڑا پولیٹیکل اور ملٹری انالسٹ تھا, اس نے کہا دس از دی چانس آف دی سینچری, یہ جو موقع ہمیں سمجھ رہا ہے مشرقی پاکستان میں یہ تو ایک صدی کا موقع ہے, صدیوں میں کہیں ملا کرتا ہے, فائدہ اٹھاؤ. تو انہوں نے ہماری غلطی سے فائدہ اٹھایا تھا. ہم نے جو کچھ کیا تھا مشرقی پاکستان میں, وہاں فوج کشی کی, وہاں پر جو ہندو تھے پہلے انہوں نے بغاوت کی تھی, پھر وہاں مسلمان شریک ہو گئے علیحدگی کے لیے, اس لیے کہ ہم نے سیاسی اعتبار سے انہیں مایوس کیا تھا. یہاں پر مارشل لا لگتا رہتا تھا اور ظاہر بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کی حکومت ہے اور وہ بنگالیوں کو بالکل پسند نہیں. بہرحال اس وقت بھی انہوں نے جارحیت میں آغاز نہیں کیا تھا, بلکہ وہ کہ صورتحال جو پیدا ہو گئی تھی اس سے فائدہ اٹھایا تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ پھر اندر چانس آف دی سینچری ان کے سامنے آ گیا ہے. اب یہ پھر وہ 20ویں صدی کا چانس تھا, یہ 21ویں صدی کا چانس ہے جو ان کے سامنے آ گیا ہے. اور وہ بے وقوف ہوں گے اگر اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. اگر تو ان کا مقصد ہے اور ان کے دل کے اندر ہے کہ بھارت کو مہا بھارت بنانا ہے, اس کے جو ٹکڑے ہو گئے ان کو ختم کرنا ہے, ایک کرنا ہے, اور یہ ان کے دل میں ہے, ہر ہندو کے دل میں ہے. بھارت ماتا, بھارت ورش, مہا بھارت, بندے ماترم, ہم تو تیرے بندے ہیں, تیری پرستش کرتے ہیں. لہذا یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ اب مغرب سے بھی اندیشہ ہے اور مشرق سے بھی اندیشہ ہے. اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اب ویسٹ جو ہے اس کو بھی اصل خطرہ جو ہے اب چائنا سے ہے, اس لیے کہ یو ایس کے ساتھ تو اس پوزیشن میں نہیں رہا. اب جو ویسٹ کے مقابلے مقابل طاقت اٹھ رہی ہے وہ چین ہے. لہذا ڈی گول نے ایک زمانے میں کہا تھا, جو حضرات میرے ہم عمر ہیں یا میرے آس پاس ہیں انہیں یاد ہوگا, تو اس نے یہ کہا تھا کہ بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ, کہ اے یورپ کی طاقتوں تو خام کا روس سے ٹکرا رہے ہو. روس تو بھائی ملک ہے جیسے ہم ہیں, اصل میں تو روس جو ہے وہ یورپین روس ہے, یہ ایشین روس جو ہے وہ تو رشیا نہیں ہے. تو رشیا تو اصل میں یورپین ملک ہے اور وائٹ ریس ہے. تمہیں ڈرنا چاہیے بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ, مشرق میں وہ جو پیلی نسل ہے اس سے ڈرو, وہ طوفان کبھی آئے گا.
اب وہ طوفان جو کے سر پر کھڑا ہوا ہے, لہذا امریکہ کی پالیسی جو ہے کنٹینمنٹ آف رشیا تو ختم ہوا, کنٹینمنٹ آف چائنا ہے, اور اس میں انہیں بھارت کو ہر حالت میں اپنا ساتھی بنانا ہے. جو رول ہمارا رہا روس کے خلاف وہی رول اب بھارت کو دیا جائے گا چائنا کے خلاف. اسی لیے اس کے ساتھ ایٹمی معاہدہ بھی ہو گیا ہے, اسٹریٹجک پارٹنر ہو گیا ہے, اس کے ساتھ ہر طرح کی ہمدردیاں ہیں. ابھی بمبئی کے معاملے میں بھی ہر طرح سے وہی بات بولی جا رہی ہے جو بھارت بول رہا ہے, جو آواز ادھر سے اٹھتی ہے اسی کی مطلب سزائے ادھر سے آ جاتی ہے. اب تیسرے دیکھیے جو سب سے زیادہ خوفناک مسئلہ ہے, باہر کے خطرات کتنے بھی زیادہ ہوں, اندر اگر یکجہتی ہو, اندر اگر ایک قوم ایک مٹھی بنی ہوئی ہو, تو باہر کے تو خطرات فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے حال اب جیسا میں نے مشرق اور مغرب کا آپ کو حال بتا دیا, شمال اور جنوب کا دیکھ لیجیے. شمال میں سوات میں اور جو بھی این ڈبلیو ایف پی کے جو علاقے ہیں قبائلی, ان میں پاکستان کی حکومت کی ریڈ ختم ہو چکی ہے, ان کا اپنا نظام ہے, ان کی اپنا عدالت قائم ہے. اب وہ سزائیں دیتے ہیں, وہ کہ اصل میں اب وہ پاکستان کا حصہ نہیں رہے, اور جو جس طریقے سے رزسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. اس میں یقیناً انہیں باہر کے بھی جو ہے مدد حاصل ہے, اور باہر کے بھی را کے اور کھاد کے ایجنٹ جو ہے اور نیٹو کے ایجنٹ وہ آ رہے ہیں, اور جو وہاں پر زیادہ جو ہینس کرائم ہے جو نہایت گھناؤنے کام کر رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن جو پاکستانی طالبان ہیں, مجھے بتایا ہے ابھی کل ایک صاحب آئے تھے جو ہمارے سوات کے رہنے والے پرانے جاننے والے ہیں, کہ یہ ٹھیک ہے ایک طالبان چوک میں کھڑا ہو کر اعلان کر دیا کہ یہ ہو جائے, فوراً عمل ہوتا ہے اس پر. اگر کہیں پر کسی نے کوئی زیادتی کی ہے, کوئی ایک طالبان جائے گا کہ جاؤ اس کا معاملہ ٹھیک کرو, اور وہ ٹھیک کر دیتے. اس قدر دہشت اور خوف جو ہے, اور جس طریقے سے حکومت کا ہونا چاہیے جیسے سعودی عرب میں کبھی ہوتا تھا, وہ معاملہ وہاں پر ہے. انہوں نے وہاں پر جو ہے بتا رہے تھے کہ میرے ایک عزیز کا معاملہ ہوا, اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اس کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کسی طریقے سے بات نہیں بن رہی تھی, پتا نہیں کب سے مقدمے چل رہے تھے, وہ طالبان کے پاس چلے گئے, انہوں نے ایک آدمی بھیجا ہے, فوراً انہوں نے سارے کھاتے کھول کے اور ایک ایک پیسے کا حساب کر دیا. یہ صورت حال جو ہے پاکستان کا. وہاں پھر نوٹ کیجیے, وہاں پر اس وقت حکومت کس کی؟ اے این پی کی. اسفند یار ولی وہ ہے جس کا باپ وہ ہے جو کہتا تھا کہ پاکستان تو انگریزوں نے بنایا ہے سازش سے, یہ مغربی امپیریلزم کی پیداوار ہے. جس کا دادا وہ ہے جس نے پاکستان میں دفن ہونا گوارا نہیں کیا, خان عبدالغفار خان جو ہے وہ جلال آباد میں دفن ہوا اپنی وصیت کے مطابق. پھر دوسرے آدمی جو ہے فضل الرحمان ہے, ان کے والد نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے, یہ مولانا مفتی محمود صاحب آن ریکارڈ ہے. پھر ان دونوں کا معاملہ کیا ہے؟ بہت پہلے کہہ دیا تھا فضل الرحمان نے کہ کنڈفلی اپنی ہاتھ سے نکل رہا ہے, ہوش میں آؤ. اور اب اس نے یہ کہا کہ اے این پی والا جو ہے اسفند یار ولی وہ ہٹا رہا ہے. گریٹر پاکستان کا بہت پرانا واقعہ جو ہے جو ان کا تھا, ایک معاملہ وہ پورا کر رہا ہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا, اسفند یار ولی خاص طور پر امریکہ گیا ہے, امریکہ سے واپس آیا ہے, وہاں کی آشیرواد لے کر. اس لیے کہ پاکستان میں تو کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ امریکہ کا این او سی ان کو حاصل نہ ہو جائے. یہ تو آپ کے قطب شمالی کا حال ہے. قطب جنوبی میں جائیے, کراچی میں ہنگامے شروع ہو گئے, اور کراچی میں بلکہ یوں کہیے کہ 1/3 سندھ جو ہے صوبہ سندھ, اس لیے کہ اردو سپیکنگ لوگ جو ہیں وہ لوور سندھ میں بھی بےتحاشا ہے, تو 1/3 سندھ کا جو مالک ہے, بلکہ یوں سمجھیے جو وہاں کا مختار مطلق ہے, جو وہاں کا حاکم مطلق ہے, جو وہاں کا خدا ہے حقیقت میں, جو حکم دے پورا ہوتا ہے, وہ شخص خود کہہ کر آیا دلی میں جا کر کہ تقسیم ہند ایک بہت بڑی غلطی تھی, گویا کہ وہ پاکستان میں بلیو نہیں کرتے. اور یہ میں آپ کو 20-25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. ہمارے ایک دوست اور ہماری تنظیم اسلامی کے مستشارین میں مولانا اخلاق حسین قاسمی آئے ہوئے تھے دلی سے, تو کراچی میں بھی اس زمانے میں فسادات ہو رہے تھے, لسانی فسادات. انہوں نے جا کر کہا اپنے کچھ دلی کے نوجوانوں سے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو, تم ہندوستان سے تو پاکستان میں آ گئے تھے, پاکستان سے آگے کہاں جاگے, سمندر میں گرو گے, کیا کر رہے ہو؟ تو لڑکوں نے انہوں نے کہا تھا چچا جان آپ فکر نہ کریں, ہم تو یہاں سنگاپور بنائیں گے, ہم تو یہاں پر جو ہے ہانگ کانگ بنائیں گے, آپ فکر نہ کریں, ہم آگے سمندر میں گرنے والے نہیں. یہ ان کے عزائم تھے ہمیشہ سے تھے. تو یہ صورت حال ہے. سندھ میں کس کو معلوم نہیں, اگر کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے معاملہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے, کیونکہ وہ ذرا سیاسی جماعت ہے, لیکن سندھی نیشنلزم کی جڑیں جو ہیں سندھ میں انتہائی گہری انتہائی گہری. بلوچستان تو سمجھئے کہ معاملہ طے شدہ ہے, انٹرنیشنلی طے شدہ ہے, پوری دنیا طے کر چکی ہے کہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ بلوچستان بنانا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ بلوچستان, ایک انڈیپینڈنٹ کردستان نیا ملک بنے گا. یہ ساری چیز طے ہے کہ یہ حالات اصل میں ایسے ہیں کہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں سائنس کی اصطلاحات میں کہ ایک ہوتی ہے سینٹریفیوگل فورسز, ایک ہوتی ہے سینٹریپیٹل فورسز. سینٹریفیوگل وہ ہوتی ہے جو کسی چیز کو توڑنے کے لیے, برکت سے ہٹانے کے لیے, پھوڑنے کے لیے, اور سینٹریپیٹل وہ ہوتی ہے جوڑنے کے لیے, وہ ایک برکت کے گرد جمع کرنے کے لیے. تو پاکستان میں ساری جو ہے باہر اور اندر یہ سینٹریفیوگل فورس جمع ہو چکی ہے. سینٹریپیٹل فورس صرف ایک تھی, وہ سب سے بڑی تھی, وہ اسلام تھا. اس اسلام کا جو ہے ہم نے یہاں پر جو ہے مستحکم کیا نہیں, اسلام کو نافذ کیا نہیں, نہ قوانین شریعت نافذ ہوئے اور نہ ہی اسلام کا عادلانہ نظام اجتماعی نافذ ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. لہذا سینٹریپیٹل فورس تو ہے ہی نہیں. اب ساری فورس جو ہیں وہ سینٹریفیوگل ہیں. اب ظاہر بات ہے اس صورت حال میں واقعہ یہ ہے, اب موجودہ نقشہ دیکھیے, امریکہ کا اوباما جو آئندہ صدر آ رہا ہے, اس کے چونکہ نام میں دو حصے اسلامی ہیں, یہ پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں, اس کا جو پہلا لفظ ہے بارک, براک, بارک, یہ برکت سے بنا ہوا ہے. اس کا باپ چونکہ کینیا کا مسلمان تھا, کینیا جو ہے ساحلی ملک ہے افریقہ کا اور عرب سے بالکل ساتھ ہے, لہذا وہاں سواحلی زبان کہلاتی ہے جو عربی سے بہت مشابہ ہے. اس میں برکت کا لفظ برک بنا ہوا ہے, برک پھر حسین پھر اوباما. تو بڑی توقع ہو گئی تھی, اس نے چینج کی بات نہیں کی تھی, اگرچہ پاکستان کے بارے میں اس کی کھلی بات تھی پہلے سے, گیو دی ڈیول از ڈیو, اس نے کبھی بھی اس کو چھپایا نہیں ہے کہ میں تو پاکستان کے اندر بھی حملے کروں گا اور القاعدہ کی جڑیں وہاں سے جا کر کاٹوں گا, بالکل کہا تھا. اگرچہ وہ عراق کی جنگ کے بارے میں جو ہے اسے اختلاف تھا مجھ سے, لیکن افغانستان کے بارے میں اختلاف نہیں تھا. اب اس کے بارے میں نوٹ کیجئے, اس نے اپنا جو بنایا ہے وائٹ ہاؤس کا چیف آف سٹاف, وہ بنایا ہے ایک یہودی, کٹر یہودی. جو لیکوڈ پارٹی ہے, لیکوڈ پارٹی اسرائیل کی جو بہت رائٹسٹ ہے کٹر, اس سے تعلق رکھنے والا ہے, اس کا نام ہے اسرائیل رحم ایمانویل, اور اس کو بنایا چیف آف دی وائٹ ہاؤس سٹاف. گویا کہ صدر کے پاس جو کاغذ جائے گا وہ اس سے پاس ہو کے جائے گا, جو کاغذ پہنچانا چاہے گا جائے گا, جو پہنچانا نہیں چاہے گا روک لے گا, جو ٹیلی فون پاس کرے گا تو وہ سنے گا, نہیں کرے گا تو روک دے گا, اس کا اختیار ہے. سارا جو ہے سٹاف وائٹ ہاؤس کا پورا اس کے کنٹرول میں ہوگا. اور اسرائیل میں جو ہے وہ شادیاں بجائے جا رہے ہیں, بغلیں بجائی جا رہی ہیں. اب تو ہمارا اپنا یہودی جو ہے وہ سب سے اونچی پوسٹ پر آ گیا ہے, وہ تو گویا کہ امریکہ کا مالک بن کے بیٹھ گیا ہے. جب صدر کے اختیارات, صدارتی نظام میں اختیارات بے پناہ ہوتے ہیں, اور صدر کے اوپر اس طریقے سے کوئی شخصیت جو ہے وہ اگر دارا ڈال کر اور گھیرا ڈال کر بیٹھ جائے تو ظاہر بات ہے وہ اس کی کہ, اور اس کا انتخاب خود بتا رہا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. جب اس نے امریکہ میں آدمیوں کی کمی تو نہیں, اگر اس نے اس کو منتخب کیا اسرائیل رام, رام بھی رحمت سے بنا, یہ بھی نوٹ کر لیجئے, اس لیے کہ عبرانی اور عربی زبانیں جو ہیں یہ بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں. تو رحمت گویا کہ راہم رام, اور اس کے بعد امانوئل. تو یہ اور دوسرا اس نے ایک اور اہم بات کیا ہے, ساؤتھ ایشیا کے لیے اپنا مشیر کسے بنایا ہے, اس کا نام ہے سونال شاہ. یہ شاہ نہ سمجھیے شاہ جیسے مانک شاہ, جنرل مانک شاہ ایک ہوتا تھا, یہ شاہ ایک برادری ہے جو ان کے یہاں مہاجن قسم کے لوگ ہوتے تھے جو بڑے پیمانے پر سودی قرضے سے شاہ کہلاتے تھے, بادشاہ ہو گئے نا, شاہی ہو گئے, پیسے والے ہو گئے. تو مانک شاہ کی طرح کا یہ سونال شاہ ہے, اور یہ جو بجرنگ دل ہے وشوا سری پرشانت, جو ایک بڑی ہی ایکسٹریمسٹ اور مسلمانوں کی دشمن تنظیم ہے ہندوستان کے اندر, جیسے وشوا ہندو پریشد ہے, جیسے بی جے پی ہے, جیسے آر ایس ایس ہے, آر ایس ایس تو حقیقت سب سے بڑی جماعت ہے, یہ سارا آر ایس ایس کا خاندان کہلاتا ہے, آر ایس ایس پریوار, اس میں ساری جماعتیں شامل ہیں. تو ان میں سے یہ جو بدترین جماعت ہے اس کا کارکن ہے یہ سونال جو ہے جس کو بنایا گیا ہے. بھارت اور پاکستان ساؤتھ ایشیا کے لیے اس نے اپنا اس کو مشیر بنایا ہے. گویا کہ یہود اور ہنود آ کر اب وائٹ ہاؤس کے اندر جو ہے جمع ہو گئے. وہ بات جو قرآن مجید میں کہی گئی تھی سورہ مائدہ میں آیت 82 میں, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کے معاملے میں دشمنی میں سخت ترین وہ ہیں جو یہودی ہیں اور مشرق ہیں. ہندوستان کا مشرق سونال شاہ اور یہودیوں میں سے آپ نے عمہ منویل کو بیٹھا ہوا دیکھ لیا ہے, یہ صورتحال وہ پیدا ہو چکی ہے. اب بمبئی میں دہشت گردی ہوئی, کس نے کی ہے یہ تو ابھی وقت بتائے گا, معلوم ہوتا کہ انہوں نے خود کی ہے. جیسے ٹوین ٹاورز گرائے تھے امریکہ نے, موساد نے اور نیوکونس نے مل کر خود, تاکہ جواز بن جائے بہت بڑے پیمانے پر عالم اسلام کے اوپر فوج کشی کرنے کا, اسی طرح انہوں نے یہ کام کیا ہے. کسی مسلمان کے لیے وہاں یہ کام کرنا ممکن ہی نہیں, اور وہاں پر جو بھی ایک شخص پکڑا گیا ہے اس کی کلائی کے اندر بھی وہ ہندو والا دھاگا جو ہے بندھا ہوا ہے. پھر وہ شخص جس نے کہ ابھی حال ہی میں وہ جو ایک ان کا جس نے کچھ جو سمجھوتا ایکسپریس کا جو معاملہ ہوا تھا اس کی تحقیقات کی تھی وہ ہیمنت, اس نے جو قرار دیا کہ یہ ہندوؤں کا اپنا کیا ہوا کام ہے, اور فوج میں سرونگ کرنل لیفٹیننٹ کرنل ایک اس کو نامزد کیا کہ یہ ہے اصل ذمہ دار, دھماکہ اس نے کیا تھا مسلمانوں پہ, تم نے خام خاص جو ہے الزام لگا دیا. پھر میں کہوں گا کہ ڈیول از ڈیو, ہندوؤں میں پھر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہندو ہوتے ہوئے ہندوؤں کے اوپر الزام عائد کیا ہے, موجود ہیں. لہسو سبا, یہ سب ایک جیسے نہیں ہے, جیسے یہودیوں کے بارے میں کہا گیا سورہ بنی اسرائیل میں, یہ بات بڑی بات ہے. پھر یہ کہ اس رپورٹ کے اوپر عمل ہوا ہے, اس کو جو ہے جو لیفٹیننٹ کرنل گرفتار ہوا ہے, اس شخص کو ہیمنت کو بھی قتل کیا گیا ہے اس حادثے کے اندر کہ اس نے کیوں اتنا بڑا فیصلہ دے دیا ہندوؤں کے خلاف. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ در حقیقت ایک جو ہم آگے قدم بڑھائیں اس کے لیے بہانہ بن جائے. کراچی میں جو فسادات ہو رہے ہیں انہیں فسادات کہنا غلط ہے, قتل عام ہے, مسیکر ہے, اس لیے کہ خود مانا ہے حکومتی ذرائع نے کہ 50 میں سے 5 صرف ایم کیو ایم کے آدمی مرے ہیں, 45 جو ہیں وہ پٹھان مرے اس وقت پٹھانوں میں, اور یہ ایم کیو ایم کے اندر زبردست جنگ کا آغاز وہاں ہو رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے بہت پہلے سے یہ کہا تھا الطاف حسین نے کہ ہتھیار خریدو ہتھیار خریدو ہتھیار خریدو, طالبانائزیشن ہونے والی ہے, طالبانائزیشن ہو رہی ہے, یہ کہا تھا جو بھی اخبار پڑھنے والے ہیں انہیں معلوم ہے. پھر یہ جو حادثہ اتنا بڑا ہو گیا ہے, ذرا نوٹ کیجیے, یہ ٹرمینل پشاور کے قریب جہاں سے نیٹو کے فورسز کو جو ہے سارا سامان چلتا ہے, جنگ تو ظاہر بات ہے اسی پر منحصر ہوتی ہے, آپ اسلحہ آگے بڑھانا آتا رہے اور راشن آتا رہے تو جنگ کیسے جاری رہے گی. 250 بڑے ہیوی وہیکلس, یہ کوئی چھوٹے چھوٹے ٹرک تو نہیں ہے, یہ ٹرک جو ہے یہ تو بہت بڑے ٹرکس ہوتے ہیں, ٹریلرس, ان کے اندر جو ہے کس قدر مال ہوتا ہے, 250 ٹرک. وہ تو نقشہ مجھے تو ایسے نظر آیا ہے جو اخبارات میں خبریں دیکھی ہے کہ جب پہلی خرید کی جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد جب کہ عراقی فورسز واپس جا رہی تھی کویت سے, تو جو بمباری پھر امریکہ نے کی تھی اور جو تہس نہس کیا تھا, جو عراق کے ٹینک تھے, آرمرڈ کاریں تھیں, بڑے بڑے ٹرک تھے, جس طریقے سے انہیں تہس, وہی نقشہ جو ہے آج افغانستان میں ہو گیا ہے. تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ صورتحال ایسی ہے کہ واقعتاً اب چاروں طرف سے ہمارا گھیرا کر لیا گیا ہے, اب صرف ایک ذات ہے جس کا سہارا ہے. ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں چائنا ہمارا دوست ہے, لیکن چائنا ابھی کسی میدان میں آنے کو تیار نہیں, وہ دوست بھی ہمارا نہیں ہے قطر, وہ اپنے مقاصد کے لیے, اسے اپنا راستہ چاہیے گلف کے لیے, اور وہ پاکستان سے ہو کر جس کے لیے اس نے یہ جو شاہراہ ریشم بنوائی, پھر اس کے بعد جو گوادر کے اندر جو انویسٹمنٹ کی, کس لیے کی ہے, وہ چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے سے گلف کے اندر اور عربین سی تک سیدھا آسان راستہ اسے مل جائے, لیکن بہرحال وہ بھی خطرہ اسے بھی ہے, مسلم جو ہے فنڈامنٹلزم اس کا اندیشہ اسے بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو کچھ لال مسجد میں ہوا تھا اس پر شاباش مشرف کو دینے والا چین بھی تھا کہ تم نے ٹھیک کیا, بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا. اسی طریقے سے افغانستان میں جو کچھ کر رہا ہے امریکہ اور نیٹو, اس کو بھی اس کی آشیرواد حاصل ہے. بارہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے کوئی بڑا رسک لینے کے لیے تو قتل تیار نہیں ہے. تو اب تو صرف ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو اخبار پڑھتے ہیں جنگ, ارشاد احمد خانی صاحب ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں, وہ 2 مرتبہ مسندس سے حال ہی کی اور شعر نقل کر چکے ہیں کہ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے, جہاز اس کا آ کر بھنور میں پھنسا ہے, ہوائیں تیزی اور طوفان بپا ہے, یہی ڈر ہے ہر دم کیا ڈوبتا ہے, نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی, پڑھے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی. پاکستان والوں کا حال یہ ہے. لیکن بہرحال میں آپ سے کے سامنے رکھ رہا ہوں, ایک راستہ ہے, ایک بچاؤ کی شکل ہے, اب بھی اللہ کا دامن تھام لو، اب بھی اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اب بھی اللہ سے دعا کرو، دعا کرو. میں نے آپ کو جو آیتیں سنائی آج شروع میں وہ کیا تھی؟ جو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، اور میں ہر دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں جہاں اور جب مجھے دعا کرے. یہ نہیں ہے کسی خاص مقام پر آ کر دعا کرے تو میں سنوں گا، کسی خاص وقت میں دعا کرے تو میں سنوں گا. ہاں بعض اوقات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے وہ خاص وقت ہے، لیکن اللہ تو ہر وقت سنتا ہے. اجیب و دعوت ادا زیادہ، لیکن فلیستجیبو، انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، میرے احکام پر چلیں، میری مرضی پوری کریں. ولیومنو بھی، مجھ پر ایمان رکھیں، امریکہ پر ایمان نہ رکھیں، وسائل و ذرائع پر ایمان نہ رکھیں، ہتھیاروں پر انحصار و دعوےدار نہ رکھیں، بلکہ سارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو. لعلہم یشہدون، رشد کی ایک ہی چکر ہے. اور ایک میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی سورہ یونس کی. اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا اور قوم نے بحثیت مجموعی انکار کر دیا تو قوم ہلاک کر دی گئی. حضرت یونس کی قوم کے ساتھ یہی معاملہ ہو چکا تھا. حضرت یونس اپنی قوم سے مایوس ہو کر چھوڑ کر چلے گئے غصے میں بھرے ہوئے کہ یہ قوم سننے والی نہیں ہے. اللہ کے عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، اللہ کے عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن قوم کے اندر ایک انقلاب آیا. ایک دم پوری قوم گھروں سے نکل کر باہر آ گئی، میدانوں کے اندر آ گئی. انہوں نے چیخ چیخ کر دعائیں مانگی، توبہ کی، اے اللہ ہمیں مان لائے، اے اللہ ہمیں بخشے، اے اللہ ہمیں بخشے، ہمیں معاف فرما دے. نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو، اس کے اندھاروں کو، ان کے بادلوں کو تو انہوں نے پھاڑ دیا اور انہیں مہلت دے دی. آیت مبارکہ کیا ہے میں نے سنائی تھی آپ کو، ولولا کانت قرية آمنت، اس کے آگے اصل میں محذوف ہے لفظ آمنت بعد اذ جاء اشراط العذاب، اس کے بعد کے عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، قوم ایمان لائی. تو ایسی قوم کا اللہ نے کبھی بھی اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا سوائے قوم یونس کے. یہ کیوں ہوا تھا کہ حضرت یونس اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ابھی ہجرت کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں آئی تھی. تو یہ جو ڈیبٹ ہوا تھا ان کے کھاتے کا، وہ کریڈٹ قوم کو مل گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے قوم کی علیہ الصلوۃ والسلام توبہ قبول کر لی. آج یہی معاملہ ہمارا ہے. اے خاصہ، اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت میں، تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. لیکن اس دعا کا تقاضا کیا ہے؟ دعا کا تقاضا یہ کہ پہلے توبہ کرو. گناہ گار کی دعا اللہ نہیں سنتا. میری بات مانو، بھلی سجیبو لی، بھائی میرا کہنا بھی تو مانو. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ مجھ سے اپنی بات منوائے جاؤ اور میری باتیں جو ہیں پاؤں تلے رونتے جاؤ، یہ بات نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ غیور ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منتقم بھی ہے، انتقام بھی لیتا ہے، بدلہ بھی لیتا ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ ہیں جو اخبارات میں کالم لکھتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان جو رہے گا، رہنے کے لیے آئے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ یہ بھول جا گئے ہیں. ما غرک بربک الکریم، دھوکہ مت کھاؤ اللہ تعالیٰ کے شان کریمی اور غفاری پر. اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، جو پکڑتا ہے تو ان بخش ربک الشدید انہ ہو یبدی و یعید. اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے، پھر وہ پکڑتا ہے بدشکل کبرا، پھر وہ بڑی پکڑ ہوتی ہے. وہ پکڑتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ یقیناً مہلت دیتا ہے. اب ہی ہوں انہیں، اے نبی ابھی اور ذرا مہلت دے دیجئے، ابھی ہمارے حساب سے ان کا وقت نہیں آیا ہے، اب ہی ہوں. لیکن یہ ہے کہ پھر جب مہلت ختم ہوتی ہے تو ایک دم جیسے کہ پھانسی دن دیا جاتی ہے، بس تختہ کھینچ دیا جاتا ہے، اس کے بعد کیا دے رہے، ایک ہی جھٹکے میں بن کر ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ صورت حال آج پاکستان کی بن گئی ہے. اس صورت میں سب سے پہلا کام خود توبہ کریں. توبہ سے مراد کیا ہے؟ توبہ سے جو بھی آپ کی زندگی میں غلط شے ہے، آپ کو جھوٹ، دھوکہ، مکاری، غبن، یہ سب چھوڑنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی. پھر شریعت کے احکام کی پوری پابندی کرنی ہوگی، گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی. جو بھی حرام شے زندگی میں ہے، خاص طور پر معیشت میں اور معاشرت میں دیکھ کر، اگر سود کا کوئی ایلیمنٹ نکالنا ہوگا، کوئی اور دھوکہ اور فریب کا معاملہ ہے تو نکالنا ہوگا، کہیں پر منشیات کا معاملہ ہے تو ختم کرنا ہوگا، کہیں پر کوئی فحاشی کا معاملہ ہے تو ختم کرنا ہوگا، گھر میں اپنا جو شرعی پردہ ہے وہ نافذ کرنا ہوگا، تب آپ اللہ سے دعا کرنے کا آپ کا منہ ہوگا. جب آپ کہہ سکیں گے پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، تم تو الیک میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما، تقبل توبتی، اور اے اللہ پھر ہمیں موقع دے دے. اور اس کے ساتھ ہی اجتماعی توبہ، اجتماعی توبہ ظاہر بات ہے میرے اور آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جد و جہد میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. ہر شخص ہم میں سے، اللہ کرے کہ آج جو لوگ میری اس پکار کو سن رہے ہیں وہ عزم مصمم کر کے اٹھے ہر شخص کہ آج سے اللہ تعالیٰ کی منع کری ہوئی کسی شے کی طرف کوئی میرا رخ نہیں ہوگا. اور نمبر دو، میں اللہ کے دین کو یہاں قائم کرنے کے لیے تن من دھن اپنا لگا دوں گا، اور اس کے لیے لازماً کسی جماعت میں شامل ہوگا. انفرادی طور پر یہ کام نہیں ہو سکتا، جماعت چاہیے، حزب اللہ چاہیے. حضور نے بھی 12 سال مکے میں دعوت دے کر، تربیت دے کر، تزکیہ کر کے، منظم کر کے ایک حزب اللہ قائم کی تھی. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے. تو اس طریقے سے حزب اللہ بنانے کے لیے جڑ جائیں. اب میں یہ نہیں کہتا میری ہی تنظیم میں آپ آئیں، ٹھیک ہے، یہ مجھ پر حدیث نبوی کی روح سے یہ لازم ہے کہ میں آپ کو دعوت دوں کہ آپ آئیں میری تنظیم میں. کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. میں نے جس تنظیم کو اپنے لیے پسند کیا ہے، میری قائم کی ہوئی تنظیم تھی، لیکن میں نے چند سال پہلے ایک دم میری صحت بہت خراب ہوئی تھی، تو میں نے اس کو مشورے کے بعد، بڑے طویل مشوروں کے بعد منتقل کر دیا تھا. بہرحال میں اس میں ہوں اور اس میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہتا یہی بس جماعت ہے. آپ سوچیں، غور کریں، طے یہ کر لیں کسی نہ کسی جماعت میں ضرور شامل ہونا ہے. لا اسلام الا بالجماعہ، یہ حضرت عمر کا فرمان، جماعت کے بغیر اسلام نہیں. حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، دیکھو مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، الجماعہ والصبر والطاعۃ والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ. جماعت ہو، سب و طاعت، لسنوں پہ حکم مانے جو امیر حکم دے، اور پھر یہ کہ اس کے اس جماعت کے تحت ہجرت بھی ہو اور جہاد بھی ہو. یہ عزم مسمم کر لیں تو گویا کہ آپ اپنا حق ادا کر دیں گے اجتماعی توبہ کے اندر. قوم اگر جاگ گئی، قوم اگر ہوش میں آ گئی، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہو سکتا ہے کہ قوم یونس والا معاملہ ہمارا ہو جائے. میں آخر میں آپ کو سنا رہا ہوں سورہ مائدہ کی جو آیتیں ہیں آخری، قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سوال کرے گا، اے عیسیٰ، کیا تم نے اپنی امت کو یہ حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو بھی خدا بنا لینا؟ وہ جواب دیں گے، اللہ میں نے ہرگز نہیں کہا تھا، میں نے تو وہی جواب دیا تھا، میں نے ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی بندگی کرو. میں نے وہ حکم نہیں دیا تھا، اگر میں دیتا تیرے علم میں ہوتا، تیرے علم سے باہر تو کوئی چیز نہیں. آخر میں جو بات کہی جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر گویا کہ بہت ہی ایک مشفقانہ انداز اپنی بگڑی ہوئی امت کے لیے بھی وہ بڑے تہے دل سے اور بڑی یوں سمجھئے کہ الہاؤ زاری کے ساتھ، لیکن بڑے خوبصورت انداز میں وہ کہیں گے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ تو انہیں عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، ٹھیک ہے، تجھے اختیار ہے. وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو بخش دے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہ گویا کہ ایک طرح سے بہت لطیف انداز میں، صاف نہیں کہا کہ اللہ بخش نہیں دے، یہ نہیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کی جرائم بہت بڑے بڑے تھے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں، اے اللہ ان تعذبنا فإنا عبادك، اے اللہ اگر تم ہمارے اوپر عذاب نازل کرے تو ہم تیرے بندے ہیں، تجھے اختیار ہے. کسی کی بکری ہو جب چاہے ذبح کر دے، تیری ملکیت ہے، جب چاہے ہمیں عذاب کر دے. ان تعذبنا فإنا عبادك وإن تغفر لنا، اور اگر تو بخش دے، تو معاف فرما دے، فإنك أنت العزيز الحكيم، تو تو زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. یہ دعا جو ہے، یہ بعد میں ابھی دعا کروں گا تو اس میں شامل کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک وعدہ پورا کر رہا ہوں. یہ کل کے جنگ میں عرفان صدیقی صاحب کا جو کالم تھا، میں اس کا اقتباس سنا رہا ہوں. ادھر امریکی کمیشن کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے، جس کا عنوان ہے دنیا خطرے میں ہے، ورلڈ از ایٹ رسک. خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ جراثیمی اور ایٹمی ہتھیاروں کا نشانہ بن سکتا ہے، جو دہشت گرد سیاسی طور پر عدم استحکام کے شکار ملک پاکستان سے حاصل کرے گی. نوٹ کر لیجیے، پاکستان عدم استحکام میں وہ خود کر رہا ہے اس غیر مستحکم, جو کچھ ہو رہا ہے مغربی سرحد پر اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے, غیر مستحکم ہے. لہذا غیر مستحکم پاکستان کے جو ہتھیار ہیں وہ دہشت گردوں کے قبضے, جو بات میں کہتا آ رہا ہوں کافی عرصے سے کہ یہ ہونا ہے. اب یہ دیکھیے کہ امریکی رپورٹ کے اندر, کمیشن کی رپورٹ کے اندر وہ الفاظ آ گئے ہیں, اور صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اس کی یقین دہانی کے لیے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو نکیل ڈالنی ضروری ہے, نکیل ڈالنا, کنٹرول کرنا اور یا تباہ و برباد کر دینا. یہ ہے وہ ایجنڈا نمبر ایک جو ہمارے مغرب کے طرف سے آ رہا ہے, ادھر سے مشرق سے آ رہا ہے, اس جاؤ کم من فوقکم ومن اسفل منکم, یہ آ رہا ہے چاروں طرف سے, اور اندر سے سینٹریفیوگل فورسز کو پھاڑنے پر تلی ہوئی ہے. سینٹریفیوگل فورس اسلام وہ ہے نہیں. اب دعا کر لیجئے, وقت دعا ہے, امت میں تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ھدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا ان نتوب الیک توبۃ نصوحا. اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبه نصوحا. اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبه نصوحا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات. اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا. اللهم وفقنا ان نقيم خلافه على منهاج النبوه في باكستان اولا وفي كل العالم آخرا. اللهم إن تعزمنا فإنا عبادك. اللهم إن تعزمنا فإنا عبادك. اللهم إن تعزمنا فإنا عبادك. وإن تغفر لنا فإنك على كل شيء قدير, فإنك عزيز الحكيم, فإنك تفعل ما تشاء. اے اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے, اے اللہ تیرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. اے اللہ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد, تیرے فیصلے کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے, جو کچھ تو دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے, جو تو روک لینا چاہے اسے دینے والا کوئی نہیں ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سے بہت بھول ہوئی ہے. اے اللہ ہم دنیا کے طالب بن کے رہ گئے, ہم نے تیرے دین کو اس ملک میں نافذ نہیں کیا. اے اللہ ہم مجرم ہیں, خطا کار ہیں, ہم اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں بخش دے, اے اللہ ہمیں موقع دے, ہمیں اور مہلت دے دے کہ ہم اس ملک کے اندر تیرے دین کو قائم کر سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میری طرف سے آپ سب حضرات کو عید مبارک.